بسم الله الرحمن الرحيم. عن نمرة بن كعب رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابن القرابة ومن رجل كان مصيبا بن فقال هذا يومئذ عن هدى فقلت اليه فاذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال فاقبلت عليه بوجهي فقلت هذا قال نعم قال الترمذي وابن ماجه رحمهما الله وقال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مرہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وذکر الفتن، اور حضور نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا، فقربہا یعنی اس کو حضور نے بہت قریب بتلایا، یعنی آپ نے جو ہے فتنے نبوت کے زمانے کے بالکل قریب واقع ہوں گے ایسا آپ نے ہم کو سمجھایا. یعنی بعض فتنے تو دور نبوت سے بہت بعید ہے، جیسے کہ دجالی فتنے، لیکن حضور نے ابھی جن فتنوں کا تذکرہ فرمایا وہ دور نبوت کے قریب والے فتنوں کا تذکرہ فرمایا. فمر رجل، اس ارشاد کے درمیان ایک آدمی وہاں سے گزرے، یعنی حضور دور نبوت سے قریب والے فتنے بیان فرما رہے تھے اور اسی وقت پر ایک شخص وہاں سے گزرے، مقنعن، انہوں نے اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈھانکا ہوا تھا، مقنع تقنع سے، یعنی انہوں نے جو ہے اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈھانکا ہوا تھا، ایسے ایک آدمی گزرے. جب وہ آدمی گزرے تو حضور نے ایک دم ان کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا، ھذا یومئذ علی الہدا، یہ آدمی اس فتنے کے دن ہدایت پر ہوں گے، یعنی جو فتنے آنے والے ہیں نبوت کے زمانے کے قریب، اس فتنے کے زمانے میں یہ آدمی ہدایت پر ہوں گے. یہ بڑی بشارت ہے نا کہ ایام فتنے میں وہ ہدایت پر قائم رہے گئے. فقمت الیہ، تو حضرت مرہ کہتے کہ میں دیکھنے کھڑا ہوا کہ یہ کپڑے میں ڈھانک کے کون جا رہا ہے، تو حضرت عثمان ابن عفان تھے. ہویا حضور کی اس پیشین گوئی کا خلاصہ یہ نکلا کہ دور نبوت کے قریب میں جو فتنے کھڑے ہوں گے اس میں حضرت عثمان ہدایت پر ہوں گے، حق پر ہوں گے. ہویا کہ جن مصریوں نے محاصرہ کیا وہ باطل لوگ ہیں، اہل باطل ہیں، اور حضرت عثمان حق کے اوپر ہیں. قال فاقبلت علیہ بوجہ، تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کا چہرہ حضور کی طرف گھمایا، میں نے حضرت عثمان کا چہرہ حضور کی طرف گھمایا، حضور یہ جو عثمان یوں. فقلت ھذا، حضور یہی عثمان؟ قال نعم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، یعنی فتنے کے زمانے میں وہ ہدایت پر ہوں گے. جی.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان إنه لعبد الله يقام السوق قميصا فإن أرادك على خلعه فلا تخلعه له، رواه الترمذي وابن ماجه رحمه الله. وقال الترمذي رحمه الله في الحديث قصة طويلة.
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، شاید کہ اللہ تعالی تم کو قمیص پہنائیں گے، ایک قمیص پہنانا، قمیص سے مراد ہے خلعت خلافت، یعنی اللہ تعالی آپ کو خلافت کا لباس عطا کریں گے، آپ خلیفہ بنیں گے مسلمانوں کے. سو جب اس زمانے کے لوگ ارادہ کرے اس خلافت کے لباس کو اتار دینے کا تو تم ان کے سامنے اس کرتے کو نہ اتارنا. یعنی اس زمانے کے پھر تین لوگ آ کر کے آپ کے پاس خلافت چھین لینے کی بات کرے تو تم خلافت مت چھوڑنا, تم خلافت پر جم کر کے رہنا, اسی لیے کہ تم حق پر ہو, اسی لیے ان کے کہنے کے اوپر آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. وہ آپ کو معزول کرنا چاہے تو آپ کو معزول ہونا نہیں ہے, آپ کو جم کر کے خلافت پر قائم رہنا ہے. اب یہ جو فرمائے کہ فی الحدیث قصۃ طویلۃ, حدیث میں لمبا قصہ ہے, وہی جو کل آپ کو سنایا تھا کہ محمد بن ابی بکر اور اس کے ساتھیوں نے حضرت عثمان غنی کے مکان کا گھیراؤ کر لیا اور حضرت عثمان کے 40 دن تک مکان گھیر کر کے رکھا. آپ پوری طاقت میں تھے کہ آپ جو ہے تلوار لے کر کے باہر نکلتے تو بہت سے مسلمان آپ کا تعاون کرنے والے مل جاتے, اور اہل مدینہ آپ کی ایسی مدد کرتے کہ ان بلوائیوں کی بوٹی بوٹی کر ڈالتے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کے خاطر مسلمان کے خون کو بہانا پسند نہیں کیا. وہ لوگ بار بار کہتے رہے آپ خلافت چھوڑ دو, خلافت سے دستبردار ہو جاؤ باقی لوگ. عثمان نے کہا نہیں, یہ میں نہیں چھوڑوں گا. اب کیوں نہیں چھوڑا؟ اس وجہ سے حضور نے خود ان کو فرمایا تھا کہ اللہ آپ کو خلافت کا لباس پہنائیں گے تو آپ اس کو اپنے طور پر چھوڑنا نہیں. حضور نے خود تاکید فرمائی تھی تاکہ وہ بلوائی لوگ باطل پر ہے یہ ظاہر ہو جائے. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بھرے ہوئے حادثوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو فتنے آئیں گے اور اس میں حادثے بھرے ہوئے ہوں گے. اس درمیان حضور نے فرمایا کہ یہ انسان مظلوم ہو کے قتل کیا جائے گا, اور یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے فرمایا کہ مظلوم ہو کر کے وہ قتل کیے جائیں گے. جی ابو سہلہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت عثمان کا گھیراؤ کیا تھا اس زمانے میں حضرت عثمان نے مجھ سے فرمایا, یوم الدار یعنی جب دار میں حضرت عثمان کو قید کر کے باغیوں نے رکھا تھا, یہ ہے یوم الدار کا مطلب. تو مجھے کیا فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا ہے پکا عہد, اور میں اسی عہد کے اوپر جمع ہوا ہوں, اسی عہد پر میں جمع ہوا ہوں. دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ مقابلے کے لیے آ جاؤ, لیکن حضرت عثمان مقابلے کے لیے نہیں نکلے اور صبر سے کام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی بنیاد کے اوپر. چونکہ حضور نے آپ کو وصیت فرمائی تھی کہ صبر کر کے رہنا, اس لیے میں صبر سے رکا ہوا ہوں, ان باغیوں سے قتال نہیں کرتا ہوں حضور کی اسی وصیت کی وجہ سے. جی
عن عثمان بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل من اهل مصر فحج البيت فاقام جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قالوا هؤلاء قريش. قال كم الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه
عمر
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال يا ابن عمر النساء يقال شيء فحدثني هل تعلم ان عثمان تغير واحدي؟ قال نعم. قال هل تعلم انه تغيب عن مدين ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم انه تغيب عن بيعه بروايه فلم يشهد؟ قال نعم. قال الله اكبر. قال ابن عمر رضي الله عنهما تعال ابين لك اما فراره يوم احدي فاشهد ان الله عفى عنه واما تغيبه عن بدين فانه كان تحته الغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لك اجر رجل بمن شهد بدلا وسهمه واما تغيبه عن وسهمه واما تغيب عن بيعته الله فلو كان احد اعز بوكر مكه بن عثمان رضي الله عنه لبعثه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكان بيعته رضوان بعد ما ذهب عثمان الى مكه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان رضي الله عنه فضرب بها على يده وقال هذا لعثمان رضي الله عنه. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما الى بها الان مع رواه البخاري رحمه الله.
حضرت عثمان ابن عبداللہ ابن موہب کہتے ہیں کہ مصریوں میں سے ایک آدمی آیا اور اس حج بیت اللہ کے لیے وہ آیا ہوا تھا, یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشیں شورشیں فتن اور پھر جو حادثات ہوئے اس زمانے کی بات ہے. ایک مصری حج کے لیے آیا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی حرم مقدس میں یا مکہ میں کسی جگہ کے اوپر ایک محفل لگی ہوئی ہے اور محفل میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مصری پوچھنے لگا من ہاؤلائی القوم, یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے؟ تو لوگوں نے اس کو کہا کہ سب قریش خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کون ان کے اندر شیخ عالم فاضل بزرگ ہے کہ جن کے ارد گرد یہ لوگ محفل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کون سے بزرگ کی یہ مجلس چل رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے, جلوہ افروز ہے اور یہ قریشی لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ آیا مجلس میں, مصری حاجی آیا اور آ کر کے کیا کہتا ہے, اے ابن عمر, اے حضرت عبداللہ ابن عمر, میں تم کو کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. فحدثنی, تم مجھے ان سوالوں کے جواب بیان کرو. میں تم کو کچھ سوال کرتا ہوں, آپ مجھے ان سوالوں کے جواب بیان کرو. پہلا سوال, کیا آپ جانتے نہیں کہ حضرت عثمان غزوہ احد کے دن بھاگ گئے تھے؟ میدان سے بھاگنے والوں میں حضرت عثمان بھی شامل تھے. یہ سوال کیا اس نے. قال نعم, حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہاں وہ مورچے سے ہٹ گئے تھے. وہ مورچے سے ہٹ گئے تھے. دیکھو سائل کا سوال فتنے کی بنیاد پر ہے, حضرت عثمان سے عداوت کی بنیاد پر ہے, حضرت عثمان سے ناراضگی کی بنیاد پر ہے چونکہ وہ مصری تھا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو جواب دے رہے ہیں بڑا محتاط جواب دے رہے ہیں. آپ کا نام کہنے کا مطلب کیا؟ ہاں حضرت عثمان مورچے سے ہٹ گئے تھے. تو بات ہوئی نا کہ بھائی حضرت عثمان اگر مورچے سے ہٹ گئے تھے اور وہ ہٹ جانا کوئی جرم ہے تو دوسرے بھی بہت سارے حضرات ہٹ گئے تھے, ان کو بھی مجرم سمجھو, ان کو بھی قصوروار سمجھو. یہ کون سی انصاف کی بات ہے کہ دوسرے مورچے سے ہٹنے والوں کے لیے تو تمہاری کوئی بات ہے ہی نہیں اور حضرت عثمان کو تم جو ہے الزام دیتے ہو. اگر اس وقت مورچے سے ہٹ جانا کوئی جرم ہے تو اکیلے جرم حضرت عثمان کا تو ہے نہیں اور لوگوں کا بھی یہ جرم ہے تو دوسروں کو بھی مجرم سمجھو. ایک سوال. دوسرا سوال مصری حاجی صاحب کا, هل تعلم انه, کیا آپ جانتے نہیں کہ وہ غزوہ بدر سے غائب تھے اور غزوہ بدر میں حاضری نہیں دی تھی؟ قال نعم, حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جی ہاں حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. بالکل صحیح بات, شریک نہیں ہوئے تھے. تیسرا سوال مصری حاجی صاحب کا, هل تعلم انه, کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ بیت رضوان میں بھی حضرت عثمان حاضر نہیں تھے, غائب تھے, وہاں انہوں نے حاضری نہیں دی تھی. قال نعم, حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جی ہاں بیت رضوان میں بھی حضرت عثمان حاضر نہیں تھے. کیا خلاصہ ہوا تینوں باتوں کا کہ حضرت عثمان کے بارے میں اشکالات کھڑے کر کے ان کے خلاف مصریوں نے جو بغاوت کی اس کو صحیح ثابت کرنے کے چکر میں ہے کہ مصریوں نے جو حضرت عثمان کے خلاف کاروائی کی بالکل صحیح کی, حضرت عثمان میں یہ کمی یہ کمی یہ کمی, اس لیے یہ سوال کر رہا ہے حضرت عثمان کو. جب اس کے سوال کے جواب ہو گئے تو وہ تو خوش خوش ہو گیا کہ او ہو میرے سارے سوال کی اتنے بڑے قریشی بزرگ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر نے تصدیق کر دی میرے سارے سوالوں کی. قال اللہ اکبر, تو اس نے تو مارے خوشی کے نعرہ لگایا. کس نے؟ مصری حاجی صاحب نے, کہ میرے اعتراضات کی تائید حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے بڑے بزرگ نے فرما دی. اس پر اس نے نعرہ لگایا خوشی کا. جب اس نے نعرہ لگایا قال ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر نے اب آپریشن چالو کیا, تال افاؤں ابین لگ بیٹھ, میں ابھی ساری بات کی وضاحت کرتا ہوں. ابین لگ کیا مطلب؟ ابین لگ کا پوری وضاحت میں کرتا ہوں تیرے سامنے, بیٹھ سن. پہلے جن واقعات کو تو تنقیص کی دلیل سمجھتا ہے وہ واقعات اس طرح نہیں ہے جس طرح تو پوچھ رہا ہے, حقائق کچھ دوسرے ہیں. جتنے سوالات تو نے کیے اور اس کے ذریعے حضرت عثمان میں تو نقص پیدا کرنا چاہتا ہے, کمی پیدا کرنا چاہتا ہے, عیب لگانا چاہتا ہے, تو سن حقائق اس طرح نہیں, حقائق کا انداز کچھ دوسرا ہے. اب سن, اب ہر ایک کا الگ الگ جواب دیتے ہیں. اما فراره یوم احد فاشهد ان اللہ عفا عنہ, یقیناً میدان جہاد سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے, کوئی دو رائے نہیں. کوئی آدمی میدان جہاد سے بھاگ جاوے تو بڑا جرم ہے, بڑا گناہ ہے. لیکن احد کے اندر جن صحابہ نے میدان سے ادھر ادھر جانے کی روش اختیار کی, ایسے صحابہ کے لیے اللہ نے قرآن میں معافی کا اعلان فرما دیا. اب جب اللہ تعالیٰ معاف کر دے وے تو پھر دوسروں کو عیب لگانے کی کیا جو ہے حق پہنچتا ہے, دوسروں کو تنقیص کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ میدان احد سے معاملہ ادھر ادھر ہوا تھا کہ جب پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا, آگے سے بھی حملہ ہو گیا, صحابہ بیچ میں پیس گئے تو ادھر ادھر ہوئے, پھر کچھ حضرات وہ ٹیلے سے ہٹ گئے, تو اس وقت تو ہوا ہنگامہ. لیکن جو حضرات میدان سے ادھر ادھر ہٹ گئے تھے ان لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں معافی کا اعلان کر دیا. جب خود اللہ معافی کا اعلان کر دے وے تو پھر اب دوسروں کو اشکال کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ کون سی آیت میں معاف کیا؟ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم. اب خدا معافی کا اعلان کرے, نہ تم لوگ ڈوڑ اپن کرو کہ نہیں انہوں نے یہ غلطی کی یہ غلطی کی, اگر کوئی حق نہیں پہنچتا جب اللہ نے معافی کر دی. پھر بس یہ ہر گناہ کے معاملے کے اندر ہے. پیچھے روایت گزری نے کہ بھائی ایک آدمی گناہ کرے اور ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر لیا ہو, توبہ کر لی ہو, ہو سکتا ہے, لہذا دوسرے آدمی کو اس کے گناہ کے اوپر آر دلانا صحیح نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس کے گناہ پر آر دلا رہے. کہ بھئی اس نے گناہ کیا اور تنہائی میں اس نے اللہ سے معافی مانگ لیا, تم کون ہوتے ہو آر دلانے والے. اب دوسرا اشکال, غزوہ بدر میں حضرت عثمان حاضر نہیں تھے, اس لیے کہ حضرت عثمان کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی اور وہ بہت بیمار تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کو کہ تم کو ثواب ملے گا اس آدمی کا جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے, بلکہ غنیمت میں بھی حصہ ملے گا. تو عثمان تو آنا چاہتے تھے لیکن ان کو روکا کس نے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب حضور نے ان کو آنے سے روکا تو پھر دوسرے کو اشکال کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ دوسری بات, ان کی غیر حاضری کے باوجود حضور نے فرمایا عثمان جو لوگ بدر میں حاضر ہو رہے ان کو جو ثواب ملے گا اللہ تم کو وہی ثواب دیں گے. معلوم ہوا کہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے کوئی موجود نہ ہو اور آدمی وہاں اس کی خدمت کے لیے رک جاوے تو اس صورت کے اندر اس انسان کو وہی ثواب ملتا ہے کہ اگر وہ بیمار پرسی میں نہ رکتا اور جاتا, تو جو ثواب دین کے کسی کام میں ملتا ہے وہ بیمار پرسی میں اللہ عطا کر دیں گے. اسی لیے آپ نے نور العزا کے اندر وہ آزار پڑے ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی نماز با جماعت کو چھوڑ سکتا ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی پڑی تھی کہ اگر کوئی بیمار ایسا ہے کہ وہاں اس کی تیمارداری کرنے والا کوئی ہے نہیں اور بڑی خطرے کی بیماری ہے, تو جو اس کی تیمارداری کرنے والے خادم ہے کوئی بھی رشتہ دار, وہ نماز با جماعت چھوڑ کر کے اس بیمار کے پاس رک سکتا ہے, وہ اپنے طور پر وہاں اپنی فرض نماز اکیلا پڑھ لے. تو یہ تو خود حضور نے روکا اور حضور نے ایک اہم علت کی وجہ سے روکا اور حضور نے ان کو ثواب کی بشارت دی, بلکہ جو بدری صحابہ کے درمیان کے اندر غنیمت تقسیم ہوئی حضرت عثمان کو اس میں سے حصے کا حضور نے وعدہ فرمایا, لہذا اس میں حضرت عثمان کا کوئی قصور ہے ہی نہیں بدر میں پیچھے رہنے کا. نمبر تین, بیعت رضوان میں حضرت عثمان کی غیر حاضری کا یہ اشکال تو گانڈے جیسا ہے. بیعت رضوان ہی ہوئی حضرت عثمان کے لیے, پھر اگر اس میں وہ کہاں سے حاضر رہیں گے؟ ان کی قتل کی افواہ کے اوپر تو بیعت رضوان ہوئی, تو یہ کیسا سوال تو کر رہا ہے. تو کہا بیعت رضوان سے حضرت عثمان کا غائب رہنا, تو کہا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ مکہ کی وادی میں اگر کوئی شخص حضرت عثمان سے زیادہ عزت والا ہوتا تو حضور ان کو نمائندہ بنا کر کے بھیجتے. یعنی قریش مکہ کے پاس ویزا کی کاروائی کی بات چیت کرنی تھی, عمرے کی ویزا کی, تو کوئی معزز آدمی کی ضرورت تھی اور اس وقت حضرت عثمان سے بڑا کوئی معزز نہیں تھا. خاندان کے اعتبار سے, جاہت کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز حضرت عثمان تھے, اسی لیے حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا. تو وہ تو گئے ہوئے تھے حضور کے بھیجنے کی وجہ سے, اور بیعت رضوان ہوئی حضرت عثمان کے مکہ المکرمہ جانے کے بعد. تو حضور نے بھیجا اور حضرت عثمان کے قتل کی خبر پر بیعت ہوئی اور حضرت عثمان تو مکہ چلے گئے, پھر بیعت رضوان ہوئی, اسی لیے اس میں کوئی اشکال کی چیز نہیں ان کی غیر حاضری کے اندر. اور مزید فضیلت یہ کہ بیعت رضوان کے وقت پر حضور نے اپنے دائنے ہاتھ کو, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے اپنے دائنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اتنی بڑی تو فضیلت حضرت عثمان کی کہ حضور نے اپنے دستے بابرکات کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اس کو اپنے ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. پھر ثم قال له ابن عمر, مصری حاجی صاحب کو یہ ساری بات سنانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر اس کو کہہ رہے جا ये सब बातें तेरे साथ ले जाना, नहीं ये फासिद ख्यालात का पोटला है ना, वो कहीं कचरा पेटी में डाल लेना, और मैंने जो बात तुझे सही हकीकत की कही ये साथ में लेके जाने, मिस्र में तेरे जैसे जितने फासिद एतकाद के हुए ने उनको भी जाके सुनाइयो वहां जाकर के। जी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ऐसे जवाब देने में बहुत एक्सपर्ट थे। हज के अय्याम में एक कूफी ने सवाल किया, वो मक्खी एहराम के अंदर मारने का मसला है कि कोई आदमी एहराम की हालत के अंदर मक्खी मार देवे, मच्छर मारे तो क्या हुक्म है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाने लगे, देखो ये नवासे रसूल को तो कत्ल किया ने, मक्खी मारने का मसला पूछने आया, चूंकि वो कूफा का था तो गया कि करबला में हजरत हुसैन को शहीद किया, नहीं यहाँ मक्खी मच्छर मारने का मसला पूछने दौड़ा। जी हजरत अबू सहला ये हजरत उस्मान के आजाद करदा गुलाम है, का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान से चुपके चुपके कुछ बातें कर रहे थे, और उस बात के दरमियान हजरत उस्मान का कलर बदल रहा था। तन्हाई में कान में खुसूसी गुफ्तगु हो रही है हुजूर की और हजरत उस्मान की। अब लोग जो देख रहे हैं क्या बात हो रही वो किसी को नहीं सुनाई दे रही, लेकिन उन बातों को सुन करके हजरत उस्मान का चेहरे का रंग बदल रहा है। अब क्या बात थी का वो तो तब समझ में आई, कब? जब हजरत उस्मान की खिलाफत के आखिरी अय्याम ने बागियों ने मुहासरा किया, तब समझ में आई कि हुजूर ने क्या फरमाया था। फलम्मा कान यौमुद्दार, जब यौमुद्दार हुआ यानी मुहासरा हुआ, तो हमने कहा हजरत क्या आप किताल नहीं करेंगे उन बागियों से? फरमाया नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ एक मामले की ताकीद फरमाई है, अहद फरमाया है। फअना साबिरुन नफ्सी अलैहि, मैं उस पर अपने आप को जमाए हुए हूँ, सब्र किए हुए हूँ, यानी कत्ल हो जाऊंगा लेकिन मैं सब्र करके रहूंगा। हुजूर ने फरमाया था इसलिए मैं लड़ने के लिए तो नहीं निकलूंगा। अब पता चला कि हुजूर ने अपनी हयात में हजरत उस्मान को खानगी में क्या कहा था कि उस्मान बागी लोग तुमको कत्ल करने आवे तो सब्र करके रहना, उनसे जंग करने बाहर न निकलना का। उस दिन वो राज मालूम हुआ। जी हजरत अबू हबीबा कहते हैं कि वो मकान में दाखिल हुए, कब? जब हजरत उस्मान का घेराव किया गया था उस जमाने में मकान में दाखिल हुए हजरत उस्मान की मुलाकात के लिए, और उसी वक्त उन्होंने सुना कि हजरत अबू हुरेरा भी हजरत उस्मान के मकान पे तशरीफ लाए, यस्ताजीनु अंदर आने की, और वो इजाजत तलब कर रहे हैं हजरत उस्मान से, वो इजाजत तलब कर रहे हैं। अभी इजाजत काई की तलब कर रहे हैं, तो बाद हजरात ये कह रहे हैं कि हजरत उस्मान से बातचीत करने की, फिल कलाम है ना, बास कहते हैं कि मुहासरा करने वाले बागियों से बातचीत करने की इजाजत तलब कर रहे थे कि मैं इन बागियों से कुछ बात करूं, मुझे इजाजत दी जावे। फअज़ीना लहू, तो हजरत अबू हुरैरा को इजाजत मिली कि हाँ बात करो, इनसे क्या बात करनी है, करो बात। फकामा, تو حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے فحمد اللہ, بیان کرنا تھا اس لیے پہلے الحمدللہ اللہ کی حمد و ثنا کی, واثنا علی اللہ کی حمد و ثنا کی, ثم قال پھر آپ نے باغیوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انکم ستلقون بعدی فتنۃ و اختلافا, یقیناً تم لوگ میرے بعد بہت سارے فتنوں اور بہت سارے اختلاف کا سامنا کرو گے. یعنی حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد بہت سے فتنے بہت سے اختلاف نمودار ہوں گے, تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. او قال اختلافا و فتنتن, یعنی پہلے فتنہ فرمایا تھا حضور نے یا پہلے اختلاف کا لفظ فرمایا تھا؟ دیکھیے ان حضرات کا حدیث کو نقل کرنے میں احتیاط دیکھیے, بات ایک ہی ہے لیکن تقدیم تاخیر میں بھی یہ حضرات احتیاط کرتے کہ حضور نے پہلے لفظ فتنہ فرمایا تھا کہ پہلے لفظ اختلاف فرمایا تھا. تو جب حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم کو فتنے اور اختلاف کا سامنا کرنا پڑے گا, تو لوگوں میں سے ایک کہنے والے نے حضور کو پوچھا, کیا پوچھا حضور کو؟ فمن لنا یا رسول اللہ, فتنے کے زمانے میں ہمارا کون ہوگا؟ حضور ہمارا کون فتنے کے زمانے میں؟ یا یوں پوچھا ما تأمرنا به, فتنے کے زمانے کے بارے میں آپ ہم کو کیا حکم دیتے ہو؟ دور فتن دور اختلاف کے اندر ہمیں کیا کرنا, آپ کیا حکم دیتے ہو ہم کو جس سے ہمارا دین دنیا کا فائدہ ہو جاوے, کیا آپ کا ارشاد ہے؟ قال علیکم بالامیر و اصحابی, کا اس زمانے میں جو امیر المومنین ہوئے اور ان کے ساتھی ہوئے, کا ان کو تم لازم پکڑ کے رکھنا. وہو یشیر الی عثمان بذالک, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر رہے تھے, نہیں حضرت ابو ہریرہ. وہو یشیر, حضرت ابو ہریرہ یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر رہے تھے, یعنی زور دے رہے تھے کہ دیکھو حضور نے فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں امیر کی بات مان لینا, یہی اس وقت ہمارے امیر ہے, متفقہ امیر ہے جس کو حضرت عمر کی بنائی ہوئی شورا نے ان کو طے کیا ہے, یہی امیر ہے یہی امیر ہے, لہذا تم ان کی بات مانو, یہ برحق امیر ہے لہذا تم ان کی اطاعت کرو. گویا کہ ان باغیوں کو آپ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ امیر برحق ہے, تم بغاوت مت کرو, ان کی اطاعت کر لو. جی سبحان اللہ, پہلے حضرت ابو بکر کے منع کی الگ بیان کیے, پھر حضرت عمر کے منع کی الگ بیان کیے, پھر دونوں شیخین کے ایک ساتھ حضرت ابوبکر عمر کے ایک ساتھ, پھر حضرت عثمان کے مناقب, اب وہ روایتیں لا رہے ہیں جس میں تینوں حضرات کے فضائل ہیں, حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان تینوں حضرات کے فضائل ہیں, وہ روایتیں لا رہے ہیں. اس سے معلوم ہو کہ تینوں حضرات کا کیسا امتیازی مقام ہوگا, کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام مرتبہ اور رتبہ دیا ہوگا. جی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پر چڑھے اور حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے, حضرت عمر تھے, حضرت عثمان تھے, تو وہ پہاڑ تو خوشی کے مارے ہلنے لگا. پیچھے سبیر مکہ کا گزرا, یہ احد کا تذکرہ ہے, تو کہا یہ تینوں حضرات جو پہاڑ احد پر چڑھے تو احد تو ہلنے لگا پورا, اوہ آج بڑی بڑی ہستیاں میرے اوپر آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مبارک مار کے فرمایا اے احد تو رک جا, ٹھہر جا, تیرے اوپر اللہ کے نبی ہے, तेरे ऊपर सिद्दीक है, तेरे ऊपर दो शहीद है। आ गई तीनों की फजीलत। देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी जो है ना, मिन वजहिन तो वो भी शहीद है, इसलिए के पीछे रिवायत गुजरी वो जहर का असर आपको लौट के आया था और आखिरी दिनों में, तो जहर के असर से आपकी मौत हुई, ये शहादत की मौत है। तो वो है मकामे सिद्दीक के ऊपर, लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को मकामे शहादत भी हासिल है। जी حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں، کمپاؤنڈ کی ہوئی جگہ، حیتان، مدینہ کی ایک جگہ جہاں کمپاؤنڈ کیا ہوا ہو ایسا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے حضور میں آج چوکی داری کرتا ہوں۔ وہ باغ میں کنواں تھا، اس کی دیوار پر حضور پیر لگا کر کے بیٹھے، پیر لٹکا کر کے، اور حضرت ابو موسیٰ کہتے کہ میں آج گیٹ کیپنگ کرتا ہوں، دربان بنتا ہوں آپ کے لیے۔ فجاء رجل، اتنے میں ایک شخص تشریف لائے اور دروازہ کھولنا چاہا، اجازت مانگی کہ وہ کمپاؤنڈ کا باغ کا دروازہ کھولا جائے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو پوچھا کھولوں میں دروازہ؟ حضور نے فرمایا کھولو۔ پہلے معلوم نہیں تھا کون ہے کیوں آئے، حضور نے فرمایا کھولو۔ افتح لہو، اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو، باغ کا دروازہ کھولو، آنے والے کو آنے دو اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ کتنی بڑی بات۔ ففتحت له، میں گیا دروازہ کھولا، وہ تو حضرت ابوبکر تھے، تو گویا کہ حضور نے ان کو باغ میں آنے کی اجازت بھی دی اور جنت کی خوشخبری بھی دی۔ اب جو حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے تو آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائنی طرف بازو میں بیٹھ گئے، کنویں کی دیوار ہی پر پیر اندر لٹکا کر کے۔ دیکھو کیسی بے تکلف جو ہے ان حضرات کی مجلس ہوا کرتی تھی، بازو میں آ کے بیٹھ گئے۔ فبشرتہ، حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کو خوشخبری دی جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دی، یعنی آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اتنے خوش ہوئے کہ فحمد اللہ، اللہ کی حمد کی کہ الحمدللہ میرے لیے حضور کی طرف سے جنت کی بشارت، شکر ادا کیا۔ ثم جاء رجل، پھر ایک دوسرے آدمی آئے، فاستفتح، ڈور بیل بجایا کہ بھائی دروازہ کھولو، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے، اجازت مانگی، حضور کوئی دوسرے بھی آئے وہ بھی دروازہ کھلوانا چاہتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو ان کے لیے اور ان کو جنت کی خوشخبری دو۔ آج تو لاٹری لگی ہوئی ہے، باغ میں آنے کی اجازت بھی مل رہی ہے، جنت کی بشارت بھی مل رہی ہے۔ ففتحت له، میں نے دروازہ کھول دیا، تو وہ تو عمر تھے، تو میں نے عمر کو خبر دی جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ فحمد اللہ، انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ واہ واہ میرے لیے بھی جنت، واہ واہ میرے لیے بھی جنت، خوش ہو گئے۔ اب جو حضرت عمر آئے باغ میں تو حضور کی بائیں طرف بیٹھ گئے، حضور کنویں کی دیوار پر ہے، دائنی طرف حضرت ابوبکر اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیٹھ گئے. کیسی بے تکلفی مجلس. آج تم بیٹھو نہیں تو کل اکھے گاؤں میں بات ہو جائے، مول سب لوگوں کو بیٹھ لا ادھر ادھر مولوی نے ہوں دے گئے بڑا کوئے بہتر دے گیا، لوگ باتیں کرنے چالو کر دے، آپ کر کے تو دیکھو ایک بار. ثم استفتح، پھر کوئی اور شخص آئے اور انہوں نے دروازہ کھلوانے کی اجازت مانگی. تو فقال علی، تو حضرت ابو موسیٰ نے حضور کو پوچھا کہ حضور دروازہ کھولو، تو کہا کھولو ان کے لیے بھی اور ان کو جنت کی خوشخبری دو، لیکن ساتھ میں یوں کہنا ایک عظیم مصیبت کے بعد تم کو جنت ملے گی. کیا فرمایا؟ جنت تو ملے گی لیکن ایک عظیم مصیبت کے بعد تم کو جنت ملے گی. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے جا کے دروازہ کھولا تو وہ تو حضرت عثمان تھے، حضرت عثمان تھے. دیکھو عظیم مصیبت سے اشارہ آ گیا کہ زندگی کے آخری دور میں باغی لوگ آپ کا محاصرہ کریں گے، 40 دن تک آپ کا دانا پانی بند کر دیں گے، نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کی پابندی لگا دیں گے، اخیر میں آپ کو قتل کر کے شہید کریں گے. یہ ہیں الا بلوا تصیبہ. اب دیکھیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ حضرت عمر پر بھی تو قاتلانہ حملہ ہوا لیکن حضور نے ان کو نہیں فرمایا الا بلوا تصیبہ. فرق سمجھ میں آ رہا ہے دونوں کے درمیان؟ اس کا جواب شرع یہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مصیبت پہنچی وہ یک لخت تھا کہ آپ تشریف لائے، حملہ ہوا اور شہادت ہو گئی. اور حضرت عثمان کا معاملہ یہ ہوا کہ 40 دن تک لمبا عرصہ آپ کو مصیبت پہنچی، محاصرہ، پانی بند، دانے بند، نمکین پانی، میٹھا پانی بھی نہیں پینے دیتے، نماز کی بھی اجازت نہیں. تو حضرت عثمان کو جو مصیبت پہنچی وہ لمبی، کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے. اور دوسرا یہ کہ وہاں اعوان بھی نہیں، معاونین بھی نہیں، اکثر لوگ اس زمانے میں حج میں گئے ہوئے تھے. اور حضرت عمر کا معاملہ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ کہ یہاں بغاوت کی شکل ہوئی، مصریوں نے آ کر کے بلوا بغاوت کی اور حضرت عمر کے سامنے ایسا کوئی معاملہ پیش آیا نہیں. اگرچہ وہ بھی شہید ہے لیکن ان کے لیے حضور نے یہ جملہ نہیں فرمایا. فَإِذَا عثمان، تو حضرت عثمان دے، میں نے حضرت عثمان کو خبر دی جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. فحمد اللہ، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. ثم قال، اور کہا اللہ المستعان، یعنی وہ مصیبت پر میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں، مصیبت کے اوپر میں اللہ تعالی سے مدد چاہتا ہوں وہ مصیبت کے دنوں میں. دیکھو یہاں آ کر کے، یا بخاری مسلم میں تو یہ روایت پوری ہوئی لیکن مشہور جلیل القدر تابعی، ہاں حضرت عثمان جو باغیچے میں آئے تو انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ حضور بیٹھے اور دائنی طرف حضرت ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر، تو کہا میں کہاں بیٹھوں؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ کنواں گول ہوتا ہے نا، تو سامنے چلے گئے، کنویں کی گول دیوار میں سامنے کی طرف جا کر پیر لٹکا کے بیٹھ گئے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بالکل حضور کے چہرہ اور سینے کے سامنے حضرت عثمان ہو جائیں گے. تو حضرت عثمان آزو بازو میں تو پھول تھی جگہ، اب ذرا ہٹ کے بیٹھنا پڑتا. تو انہوں نے یہ چالاک ہوشیاری کی، سامنے آ گئے، بڑا ہوشیاری کا کام کیا. اور سامنے آ گئی تو فائدہ کیا ہوا؟ بالکل مواجہ حضور کا، سینہ چہرہ بالکل سامنے، اس طرح بیٹھ گئے. تو مشہور جلیل القدر تابعی حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جہاں تینوں حضرات کی فضیلت کا بیان ہے کہ تینوں کو ایک باڑی میں حضور نے جنت کی ایک ساتھ بشارت دی، وہیں پر ترتیب قبر کی طرف بھی اشارہ ہے. روایت میں قبر کی ترتیب کی طرف بھی اشارہ ہے. کیسے قبر کی ترتیب کی طرف؟ کہ یہ دونوں حضور کے ساتھ بیٹھے، گویا کہ ان دونوں کی قبر حضور کے ساتھ بنے گی، اور حضرت عثمان سامنے بیٹھے. آج بھی مدینہ منورہ جا کر کے دیکھ لو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک مسجد نبوی سے بالکل حضور کے چہرے انور سے ایک سیدھی لائن پر ہے. جہاں مسجد نبوی میں حضور کی قبر مبارک ہے، تو جدھر حضور کا چہرہ انور اور سینہ مبارک آتا ہے، وہاں سے بالکل سیدھی لائن میں بقی قبرستان میں حضرت عثمان کا چہرہ ہے، ایک دم اسٹریٹ لائن، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں. تو کہا یہ ترتیب قبر کی طرف بھی اشارہ ہے. پھر بعض تاریخی روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے بعد حضرت علی آئے اور چوتھے شخص آئے مطلب، اور انہوں نے آ کر کے دروازہ کھلوانے کی اجازت چاہی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے پاس گئے، حضور نے فرمایا کہ بھائی ان کو آنے والے کو جنت کی خوشخبری تو دو، لیکن کہو کہ اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ حضرت علی تھے. اب یہ قبر کی ترتیب پکی ہو گئی کہ حضرت علی کی قبر مدینہ میں نہیں بنے گی. اس وقت باغ میں آنے کی اجازت نہیں دی. کیا مطلب؟ کہ حضرت علی کی قبر مدینہ میں بنے گی نہیں، ان کی قبر تو مدینہ سے بہت دور بنی. اس وقت نجف کے اندر ان کی قبر بتلاتے ہیں، لیکن محققین کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا معاملہ اللہ نے چھپا دیا ہے. 9 کے قریب اقوال ہے ان کی قبر کہاں ہے اس سلسلے میں، اور اس میں بھی خیر ہے، ورنہ ماتم والے لوگ وہاں اٹھ کے نہ کیا کر ڈالے. جی یہ ماتم کی وجہ تسمیہ ہے، یہ اصل عربی لفظ ہے. ماتم کبھی پورا ہی نہیں ہوئے، اس کو کہتے ہیں ماتم. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ ہم یہ بات بولا کرتے تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات، یعنی حضور کی حیات مقدسہ میں ہم یہ بات بولتے تھے. کون سی بات بولتے تھے؟ ابو بکر و عمر و عثمان کے تینوں سے اللہ راضی. یعنی کوئی اچھی بات میں تذکرہ کرنا ہوتا تو تینوں کا ایک ساتھ تذکرہ ہم کرتے تھے. گویا کہ یہ تینوں حضرات جمیع صحابہ کرام کے درمیان امتیازی مقام میں مشہور تھے، امتیازی درجے میں مشہور تھے، اس لیے تینوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا جاتا تھا کہ بھئی یہ فلاں مقام ابو بکر عمر عثمان، اس طریقے سے. جی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب، حضور کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو پوچھتے تھے، بھائی آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ صحابی میں سے کسی نے دیکھا ہوتا تو بتلا دے، حضور ان کی تعبیر بتلاتے تھے. اگر کسی صحابی نے کوئی خواب نہیں دیکھا اور حضور نے دیکھا ہوتا، حضور اپنا خواب بیان فرما دے، اس کی تعبیر صحابہ کو بتلاتے تھے. یہ معمول کا فجر کے بعد کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات کو مجھے خواب میں دکھایا گیا، رجل صالح، ایک نیک آدمی، مراد حضور کی ذات اقدس ہی ہے، لیکن اس طرح تعبیر فرمانا یہ کمال تواضع کی علامت ہے. کَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ نِیتَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں, ملے ہوئے ہیں, لپٹے ہوئے ہیں. اور حضرت عمر حضرت ابو بکر سے لگے ملے جڑے لپٹے ہوئے ہیں, اور عمر ابو بکر کے ساتھ لگے ملے جڑے لپٹے ہیں, اور عثمان حضرت عمر سے لگے ملے جڑے لپٹے ہیں. ایسا خواب حضور نے دیکھا. تو ابو بکر صدیق حضور سے, عمر ابو بکر سے, عثمان عمر سے, وہ سلسلۃ الذہب ہو گیا. چاروں ایک دوسرے کے ساتھ لگے لپٹے ملے جڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں گجراتی میں ساکڑ بنا رہی, مانو رچت ساکڑ, اس طریقے سے کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لگے لپٹے ہوئے ہیں. قال جابر, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کھڑے ہوئے تو ہم صحابہ آپس میں کیا بات کرنے لگے کہ خواب کی تعبیر تو بالکل کھلم کھلی ہے, اس میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. امر رجل الصالح, نیک آدمی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, اور یہ تینوں حضرات کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہونا, جڑا ہوا ہونا, یہ کیا ہے؟ فہم ولاۃ الامر, یہ مسلمانوں کے معاملے کے والی, خلافت امارت کی ذمہ داری, منصب خلافت امارت کی ذمہ داری. گویا کہ جس مشن کو لے کر الذی بعث اللہ بہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس مشن کو لے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا, یعنی یہ تو ترتیب وار خلافت کی چیز دیکھی گئی, ترتیب وار خلافت کی چیز کہ ابو بکر حضور کے ساتھ ملے ہوئے, گویا حضور کے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے, عمر حضرت ابو بکر سے جڑے ہوئے, گویا حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنیں گے, حضرت عثمان حضرت عمر سے جڑے ہوئے, گویا حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنیں گے. یہ ہے ترتیب خلافت کی طرف واضح اور بین اشارہ روایت کے اندر ملا. جی ہاں, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل کا بیان. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی قریشی ہے, خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں, اور چوتھے خلیفہ ہے. کنیت ابو الحسین بھی ہے, ابو تراب بھی ہے. آپ کا لقب اسد اللہ ہے, اور حیدر بھی آپ کا لقب ہے, اور المرتضی بھی آپ کا لقب ہے. تین لقب, اسد اللہ, حیدر, المرتضی, دو کنیت, ابو الحسین, ابو تراب. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی رشتہ ہے آپ کا, اس لیے کہ چچا ابو طالب حضور کے حقیقی چچا, اور یہ ان کے بیٹے علی بن ابی طالب. اور حضرت علی کی خوبی یہ ہے کہ ان کی والدہ بھی ہاشمی اور والد بھی ہاشمی, دونوں طرف سے ہاشمی خاندان سے یہ جڑے ہوئے ہیں. اور چچا ابو طالب جو ہے ایمان تو نہیں لائے, لیکن آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد ایمان لائی تھی, مدینہ کی ہجرت بھی کی تھی انہوں نے. اور چچا ابو طالب جب انتقال کر گئے تو حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرورش میں لے لیا تھا. تو ایک طرف چچا زاد بھائی بھی ہے حضور کے, دوسری طرف حضور کے مربع ہے, یعنی تربیت یافتہ, اور یہ حضور نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کیا, اس لیے کہ چچا ابو طالب نے حضور پر احسان کیا تربیت کر کے اور حضور کی خدمت کر کے, تو حضور نے ان کے بیٹے کو اپنے پاس لے لیا, اور جیسے کہ متبنا ہو اس طرح حضور نے ان کو رکھا, حضرت علی کو اور بڑا کیا. اور حضور نے اپنے بیٹے کی طرح ان کو بڑا کیا اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کا نکاح کرایا. دیکھو اس سے ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ حضرت علی حضور دونوں تو چچا صاحب بھائی ہوئے اور حضرت فاطمہ سے نکاح ہو رہا ہے. تو ہمارے اسلام کے اندر یہ عرفی کوئی چیز ہوا نہیں کرتی. یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ چچا صاحب بھائی ہے تو وہ بھی بھائی ہوا نا, تو بھائی کی شادی جو ہے بھتیجی کے ساتھ کیسے کروا. یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ ایسی باتیں ہیں. حضرت علی بڑے فصیح و بلیغ تھے, اونچے درجے کے خطیب تھے, بڑے شجاع اور بہادر تھے. اور سن 35 ہجری میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے اور 5 سال میں 3 دن کم آپ خلیفہ رہے. 63 سال کی عمر میں 18 رمضان سن 40 ہجری میں فجر کی نماز میں کوفہ میں آپ کو شہید کیا گیا. بالکل ہو بہو کاپی جو شہادت کی ترتیب حضرت عمر کی, وہی شہادت کی ترتیب حضرت علی کی, بالکل یہی. فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لائے تو عبد الرحمن ابن ملزم خارجی نے آپ کے اوپر فجر کی نماز کے وقت پر حملہ کیا اور جو ہے آپ شہید ہو گئے. نجف کے اندر جو آپ کا مزار مشہور ہے, تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید وہاں سے گزرے تو ایک بوڑھا آدمی ایک قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا. خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا, بوڑھے میاں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو کہا یہ حضرت علی کی قبر ہے اس لیے بیٹھا ہوا. تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ چلو بھائی یہ قبر حضرت علی کی ہے تو اس کی مرمت کرو, اس کی حفاظت کرو. تو پھر اس طرح جو ہے وہ جگہ مشہور ہوئی. تو حضرت ہارون رشید بھی اس سلسلے میں خود محقق نہیں ہے, وہ ایک بڈھے نے کہا تو کہا چلو مان کے وہ جگہ کا حفاظت کا نظام بنا لو. تب سے وہ قبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے اوپر مشہور ہو گئی. آپ کا قد پست تھا, جسم فربا تھا, داڑھی بڑی اور گھنی تھی اور پورا سینہ, یعنی داڑھی لمبی ہونے کی وجہ سے داڑھی کے نیچے سینہ آ جاتا تھا, گندمی رنگ تھا. اور حضرت فاطمہ کے حیات میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا, اور حضرت فاطمہ سے آپ کے دو بیٹے ہوئے حسن اور حسین، اور دو بیٹیاں تھیں. غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی، باقی تمام غزوات میں شرکت کی. اور غزوہ تبوک میں تو حضور نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ نہ آئے، آپ مدینہ میں رہیے، یہاں آپ کو ذمہ داری جو ہے سنبھالنے کا حضور نے حکم دیا. نجف بغداد شریف